نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سیرت نبوی میں سے پتنی دور کے آج ہم اس دور کو دیکھیں گے کہ بدر میں جو فتح تو ہوئی تو ہوئی لیکن ایک بہت بڑی فتح تھی اور وہ ایمان کی جیت تھی۔ اس جنگ کے دوران کچھ اس قسم کے مناظر اس زمین اور اس آسمان نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو دیکھنے کے لیے انسانیت کو کتنے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مختلف صحابہ کرام کے کیا واقعات تھے کہ جن کو پڑھنے اور بیان کرنے کے بعد آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان پر نظر ڈالنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہم حضرت عمیر بن الحمام اور عوف بن حارث کا تذکرہ پیچھے کر چکے، آپ نے پچھلے نشست میں سنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جنگ میں کارنامے دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے کہ جن میں عقیدے کی قوت اور اصولوں کی پختگی نمایاں تھی، اور حقیقت یہ کہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر قربانیاں ملتی ہیں اور انسان جم جاتا ہے۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ جس میں باپ کے مقابلے میں بیٹا اور بھائی کے مقابلے میں بھائی بھی آیا، اور اصولوں کے اختلاف پر ایک دوسرے کے سامنے تلواریں بھی اٹھیں، اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، جس کے اوپر اسلام کی وجہ سے مشکلات ڈالی گئی تھیں، انہوں نے پھر ایسے ظالم اور قاہر لوگوں سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ تو سب سے پہلا واقعہ آج ہم جو دیکھیں گے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہذا بنو ہاشم کا کوئی شخص کسی کی زد میں آ جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح آج ہمارے ہاں بعض دفعہ رشتہ داروں میں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی شادیوں میں جاتے ہیں، دل میں حسد ہوتا ہے لیکن جا کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ عربوں کے لیے جنگ بالکل ایک اسی قسم کی رسم تھی کہ اس میں مارے باندھے جائیں، جو بھی ہو مول ملاحظے کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حکمت دیکھیے کہ آپ نے پہچان لیا کہ بنو ہاشم کو اس مسلمانوں سے کوئی بیر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، لیکن بس نہ نہیں کر سکے، زبردستی لائے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے، عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو بھی ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم اگر اس سے میرا سامنا ہو گیا تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہناؤں گا۔ یعنی آپ نے پیچھے سنا کہ کیسے ان کے گھر کے کئی بڑے لوگ جو تھے مارے گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ربیہ، تو اس لیے کچھ اس قسم کی باتیں جذباتیت میں ہوئیں ان کی منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنی تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ یعنی اشارہ تھا حضرت عباس کی طرف۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اتنی سی بات پر اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات کے مقابل کوئی دوسرا بات کرے تو کیسے کرے۔ ابو حذیفہ جن کے منہ سے اس وقت یہ بات نکلی کہا کرتے تھے کہ میں نے جو بات اس وقت کہی میں اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوں، برابر کا خوف لگا رہتا ہے، اور شاید شہادت ہی میرا کفارہ بن جائے کہ میں نے یہ جو اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں صرف زبان چلائی تھی، تو کہیں میرے باقی سارے نیکیاں اس کے اندر ضائع نہ ہو، اور بالآخر یمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا فتویٰ جن صحابہ کو ملا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی بشری لغزشیں معاف کی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام انسان تھے، کوئی بیوقوف نہیں تھے، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیڈرشپ کی جھلکی بھی دکھتی ہے کہ آپ ایک عامر اور جابر نہیں تھے کہ لوگ آپ کے سامنے پر نہ مار سکیں۔ لوگ دل کے جذبات کا اظہار کر دیا کرتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے اور بعد میں آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ پھر اسی طرح ابو البختری نام کا ایک شخص تھا جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، یہ وہ شخص تھا کہ جو سب سے کم آپ کو تکلیف دیتا تھا، نہ آپ کو کوئی تکلیف دیتا، نہ کبھی اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے بنی ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس درجے کا مجرم ہوگا اسلام اس کے ساتھ اس درجے کا معاملہ کرے گا۔
आपकी हिदायत के बावजूद भी अबुल बख्ती को कत्ल किया गया। हुआ ये था कि हज़रत मज़र बिन ज़ियाद से इनका सामना हुआ। इसके साथ इसका एक और साथी भी था, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। हज़रत मुजज़र ने कहा कि देखो, अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है कि हम अबुल बख्तरी को कत्ल करें। इसने कहा, और मेरा साथी? उन्होंने कहा, नहीं, आपके साथी को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्ती के नशे में उन्होंने कह दिया, अच्छा, हम तो भाई साथ मरेंगे। और इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू की और मजबूरन फिर अबुल बख्तरी भी कत्ल किए गए। यह है ना बुरी दोस्ती का अंजाम, कि इंसान बाज़ दफ़ा छोड़ा जा सकता है, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से उस फितने में कूद पड़ता है। फिर इसी तरह एक और वाक़या जो था वो अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमैया बिन हल्फ के नाते से हुआ। इन दोनों के अंदर दौरे जाहिलियत के दौर से ही दोस्ती थी। जंगे बदर के रोज़ उमैया अपने बेटे अली का हाथ पकड़े खड़ा था, इतने में जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ जरहें छीन कर ला रहे थे। उमैया ने इन्हें देखा तो कहा, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इन जरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं, क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा, मैं इसे फ़दिये में खूब दूध देने वाली ऊँटनियाँ दूंगा। ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जरहें फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए था? इशारा हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुतलब की तरफ था। इन्होंने बता दिया। उमैया ने कहा, अच्छा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं इन दोनों को लेके जा ही रहा था कि इतने में हज़रत बिलाल ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। और आप सब उमैया के नाम से जानते होंगे कि ये हज़रत बिलाल के मालिक थे और इस्लाम लाने की वजह से हज़रत बिलाल को मक्के में सताया करते थे। हज़रत बिलाल ने जब उनको देखा तो एकदम उनके दिल में वो सारे जज्बात उभर गए जो पत्थरों और कांटों पर लिटाए गए थे। कहने लगे, आज या तो मैं बचूंगा या उमैया बचेगा। अब्दुर्रहमान बोले कि नहीं बिलाल, ये मेरा कैदी है। कहने लगे, जो भी हो, या मैं हूँ या ये है। और इसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि अल्लाह के मददगारों, ये रहा कुफार का बड़ा गिरोह उमैया बिन खल, अब या तो मैं हूँ या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया, यानी चारों तरफ से पकड़ लिया। मैं इनका बचाव कर रहा था, मगर एक आदमी ने तलवार सौंत कर इसके बेटे के पाँव पर ज़र्ब लगाई और वो गिरा। और उधर उमैया ने इतने ज़ोर की चीख मारी कि मैंने कभी ऐसी चीख नहीं सुनी थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि लोगों ने अपनी तलवारों से इन दोनों को काट कर इनका काम तमाम किया। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम करे, मेरी जरहें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में भी मुझे तड़पा दिया। यानी जिन जरहों को छोड़ा के चलो कैदियों से ज़्यादा माल मिलेगा, वो कैदी भी मारे गए, जरहें भी चली गईं। तो बस दफ़ा एक के बदले में दूसरी तरफ चीज़ पड़ जाती है। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि उन्होंने उमैया बिन खल्फ से कहा कि घुटनों के बल बैठ जाओ। वो बैठ गया और अब्दुर्रहमान ने अपने आप को उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन लोगों ने नीचे से भी तलवार मारकर उमैया को कत्ल किया और बस तलवारों में से अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी पाँव ज़ख्मी हुआ। तो क्या वो वाक़यात होंगे, क्या वो लोग थे, हम तो सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। इसी तरह क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस जंग में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू आस बिन हश्शाम बिन मुग़ीरा को कत्ल किया? ज़रा आज अपने मामू लफ्ज़ को बोल के देखिए, दो दफ़ा लफ्ज़ माँ बने तो फिर माँ माँ बनता है। मामू से प्यार कितना होता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत थी, अलहुब्बु फिल्ला वल बुख्ज़ु फिल्ला की वो कैफियत थी? उनको सबसे ज़्यादा अल्लाह प्यारा था और अल्लाह से प्यार की वजह से दूसरे भी प्यारे थे, लेकिन जब उसके मुकाबले में कोई आता, सगे मामू को कत्ल कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने बेटे अब्दुर्रहमान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, पुकार कर कहा, फ़लाँ बता मेरा माल कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने एक शेर पढ़ा, लम यबकी गैर शक्ता व याबूब व सारा म यक्तुल दलालुल शैब। हथियार, तेज़ रो घोड़े और इस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करता है। और बाज़ रिवायात में आता है कि इनके बेटे ने कहा कि अब्बा, आपको पता है कि जंग में आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले कि मैं तो देख रहा था कि तू मुझे कहीं नज़र आए तो आज मैं तुझे अपने हाथ से मारूँ। ये फ़र्क होता है कुफर और ईमान का। कुफर में मुरव्वत आ जाती है, लेकिन ईमान और इस्लाम की कुव्वत एक ऐसी चीज़ है जो खून के रिश्तों को पीछे डाल देता है। इसी तरह जब मुसलमानों ने एक मुशरिकीन को गिरफ्तार करना शुरू किया تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف لے گئے. حضرت سعد بن معاذ تلواریں حمائل کیے ہوئے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے. آپ بولے, اے سعد, بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار گزرا. مراد یہ کہ کفار کو نہیں قید کرنا چاہیے. انہوں نے کہا, جی ہاں اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا مارک ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا. اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے. یعنی اتنا ان کے دل میں ان کی غیر اسلامک اور کافرانہ حرکتوں پہ گرج تھا. کہتے تھے کہ اگر یہ بچ گئے, قیدی بنا لیا گیا, چھٹ جائیں گے, پھر دوبارہ اسلام کے خلاف سوچیں گے. تو اگر ان کو مارا جائے گا تو ان کے اندر جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں وہ بھی تو ساتھ ہی مر جائیں گی. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ حضرت عقاشہ بن محسن کے بارے میں آتا ہے. ان کی تلوار ٹوٹ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھیے تلوار ٹوٹی ہے, حوصلہ نہیں ٹوٹا. ہم ہوتے کہتے اب ہے ہی کچھ نہیں, اسباب ہی نہیں, کوشش کی تھی جی, اب نہیں کر سکتے اللہ کا کام. نہیں, اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی تلوار چاہیے. اتفاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی تلوار نہیں تھی, ایک لکڑی کا پھٹا سا تھا. آپ نے وہ پکڑا دیا اور کہا, عکاشہ جاؤ اسی سے لڑائی کرو. جو ہی حضرت عکاشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ لکڑی کا دستہ ہلایا تو ایک لمبی مضبوط اور چمکتی ہوئی سفید تلوار میں بدل گیا. اسی سے لڑائی کی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس تلوار کا نام عون یعنی مددگار, عین و نون سے ہے مدد. اور ہمیشہ یہ تلوار پھر حضرت عکاشہ کے پاس رہی, اسی کو اپنی لڑائیوں میں استعمال کرتے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب مرتدین کے خلاف جنگ کی تو اس میں یہ شہید ہوئے, اور اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی. ذرا سوچئے, اپنے اوپر لے کے سوچئے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کے کام کرتے تھے. ہم ہوتے کہتے تلواریں کوئی نہیں جی, تیر ہی کوئی نہیں جی, کریں کیا, ممکن ہی نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ دعا کیجئے حوصلے زندہ ہوں, جرت ہو, ایمان کی غیرت ہو, وہ تڑپ ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا, لیکن آپ کے پاس سارے اسباب موجود ہوں لیکن آپ کے اندر ایمان نہ ہو, جرت نہ ہو, تو پھر آپ چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی کام نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک واقعہ بہت ایمان افروز مصعب بن عمیر کے بارے میں ہوا. جب جنگ ختم ہوئی تو مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو دیکھا. ابو عزیز ابھی کفر پہ تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آئے تھے. اس وقت ایک انصاری صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے. جب مصعب نے ان کو باندھتے ہوئے دیکھا تو انصاری سے کہنے لگے, اس شخص کو نہ چھوڑنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, تمہیں بہت اچھا فدیہ دے گی. اس پر وہ بھائی بولے, مصعب کیا تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ یعنی میں تمہارا بھائی ہوں اور تم مجھے پکڑنے کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت مصعب نے کہا, ہاں, تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے. یہ ہے وہ معیار جو ایمان دیتا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم, اگر تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے گھر, تمہارے کنبے, برادری اللہ اور اس کے رسول سے پیارے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے تیار رہو جنگ کے لیے, اللہ کی طرف سے پکڑ کے لیے تیار ہو. ایمان کتنا ڈفرنس پیدا کر دیتا ہے. جس طرح دل خون کے رشتوں کے لیے دھڑکتا ہے, اس طرح ایمان کے رشتے انسان کو پیارے ہونے لگتے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے سگے بھائی کے مقابلے میں دینی اور مسلمان بھائی کا ساتھ دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کے موقع پہ ہوا. جو لوگ مارے گئے تھے کفار کی طرف سے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دو. عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی. ذرا دل پہ لے کے سوچئے, اپنے ہاتھوں سے اپنے باپوں اور بھائیوں اور چچاؤں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے چوٹ تو پڑتی ہوگی. گوشت کے انسان تھے, کوئی پتھر تو نہیں تھا ان کے جسموں میں, لیکن ایمان کی گرمی انسان سے بہت بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہے. لیکن انسانی جذبات ہونے کے ناطے ابو حذیفہ کے چہرے پر غم تھا. آپ نے فرمایا, ابو حذیفہ, شاید اپنے باپ کے بارے میں تمہارے دل میں کچھ احساس آتا ہے. کہنے لگے, اپنے باپ کے قتل اور ان کے بارے میں میرے دل میں ذرا بھی لرزش نہیں, لیکن بس مجھے ایک افسوس ہے. اور وہ کیا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میرے باپ میں سمجھ بوجھ ہے, دور اندیش ہے. مجھے یہ امید تھی کہ ان کی یہ خوبیاں ان کو اسلام تک پہنچا دیں گی, لیکن اب ان کا یہ انجام دیکھ کر, اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، ان کا دل بہلایا۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ان تمام رشتہ داروں کے لیے دل میں درد تو محسوس کرتے ہی ہیں نا، جو ابھی تک قرآن سے نہیں جڑے، جو ابھی تک نمازوں سے نہیں جڑے، جن کو ابھی تک ایمان کی وہ مٹھاس نہیں ملی، تو ان کو بھی تو دکھ تو ہوتا تھا، لیکن مقصد کی دھن اور اسلام سے پیار ان کو ہر چیز سے بے نیاز کرتا تھا۔ آج بھی ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایمان جب ہوگا تو پھر ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہر چیز اسلام کے نام پہ ہوگی۔ اسی طرح جب جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو بہترین قسم کی فتح ملی، مشرقین کے لیے واضح طور پہ شکست تھی۔ اس جنگ میں کل 14 یعنی 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ اس کے مقابلے میں مشرقین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 یعنی 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید بھی کیے گئے، اور جو سارے کے سارے بڑے بڑے لیڈر اور ان کی بڑی پاپولر پرسنالٹیز تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور کتنا برا قبیلہ تھے، یعنی کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تمہیں تو کنبے برادری کا بھی خیال نہ آیا، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ دوسروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ہم سب ذرا اپنے انسانی رشتوں کو سامنے رکھ کے سوچیں، ہمارے خاندان والے تو ہمیں ذرا سا ایک وقت کھانا نہ پوچھے تو ہم کہتے ہیں جی ہم گئے تھے، ہماری خاطر نہیں کی، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں بلایا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھیے، اپنے تعلقات اتنے اچھے تھے ان سے، لیکن اسلام کی وجہ سے تعلقات بگڑے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ساری رشتہ داریوں اور سارے عہدوں کو پیچھے ڈال کر آپ کو کتنی تکلیف دی۔ مارنے کی نیت سے آئے تھے نا جنگ بدر میں، کوئی آپ کو شاباش دینے تو نہیں آئے تھے، تو یہ انجام دیکھ کر کتنا سکون نہیں ملا ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت پہلے ہی اسلام کی بنیاد پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا معمول کیا تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن تک میدان جنگ میں قیام فرماتے، چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حکم کے مطابق آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا، اس کے بعد آپ پیدل چلے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام چلے، یہاں تھا کہ آپ کنویں کی دیوار پر کھڑے ہوئے، پھر انہیں ان کے باپوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بیٹے فلاں، اے فلاں بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یعنی کہ آپ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے تمہارا یہ برا انجام نہ ہوتا، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان کو سچ پایا، تو کیا تم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے تم نے ان کو حق پایا؟ یعنی آپ مردوں سے باتیں کرتا دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ حضرت عمر بولے، اللہ کے نبی، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، یعنی مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس واقعے کو کوٹ کر کے بہت سارے لوگ سمول موتا یعنی مردے سنتے ہیں، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ عام حالات میں اور بھی لوگ بہت مرے موقعوں پہ، مختلف مواقع پہ، اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بدر کے مقتولین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوائی گئی تھیں، اللہ جو چاہے جب چاہے جس سے سنوا دے، اس لیے ہمارا ایمان تو یہ ہے اور شکر اللہ کا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں رکھا کہ جس کو نہ ماننے والے بدر کے کنویں میں مارے گئے۔ الحمدللہ اللہ نے ایمان دیا، دعا کیجئے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ میں رکھے، ایسا نہ ہو کہ کسی لمحے ہم شیطان کے یا نفس کے حوالے ہو جائیں اور ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ بدر کی فتح حقیقت میں مسلمانوں کو اپنے صحیح راستے پہ ہونے کی بھی ایک دلیل بنتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کا ساتھ دیں پھر اس کو فتح ملے تو آپ دل میں خوش ہوتے ہیں نا کہ شکر ہے میں نے اچھے بندے کا ساتھ دیا۔ اسلام میں دنیاوی فتح یا ناکامی کو اتنا بڑا معیار نہیں ہے، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فتح ہو یا شکست، بدر ہو یا احد، ایمان والا ایمان کا، اسلام کا ساتھ یا اسلام والوں کا ساتھ، ان سارے جذبات سے اوپر ہو کے دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم فتح کے لیے آئیں گے تو یہ بھی ایک شرک ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے، ہمیں تو اسلام کے لیے کام کرنا ہے، فتح ہو یا شکست ہمارا ساتھ پھر بھی ساتھ رہے گا۔ ایسے لوگوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے، ورنہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، آج بہت کامیابی ہیں، آپ کا نام اوپر ہو رہا ہے تو لوگ آپ کا ساتھ دے کے خوش ہیں، کل خدا نخواستہ کوئی عہد آ گئی، کوئی فتنہ آ گیا تو پھر ایسے لوگ لڑک جاتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، حق کی وجہ سے دے، اور پھر حق کو فتح ملے یا شکست ملے ہم کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ پہلی ہی جنگ اور اتنی خوبصورت، اور مسلمانوں کے ناطے سے وہ اتنی اچھی، لیکن کفار کے ناطے سے کیا حال تھا، اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ مکہ میں شکست کی خبر کیسے پھیلی۔ مشرقین جب مدر کے میدان سے بھاگے تو کوئی طریقے سے نہیں بھاگے تھے، بالکل غیر منظم شکل میں بھاگے، تتر بتر ہو گئے، گھبراہٹ کے عالم میں مکہ کی طرف گئے، شرم بھی تھی، ندامت بھی تھی، کریں کیا، کس منہ سے مکہ میں جائیں، بڑے بڑے بول بول کے آ چکے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ میں گیا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا پیچھے کی کیا خبر ہے، کیونکہ اس وقت نہ ریڈیو تھے، نہ ٹی وی تھے، نہ پیجر، ہم ہوتے تو جنگ کے میدان میں بھی ٹیکسٹ میسج کرتے رہتے، آئی فون کھول لیتے اور ان کو ویب کیم سے دکھاتے رہتے یہ ہوا وہ ہوا۔ اس دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، جو لوگ جہاں ہوتے تھے وہیں فوکس ہوتے تھے، لہٰذا خبر آتے پہنچتے ٹائم لگتا تھا۔ تو جب یہ شخص پہنچے لوگوں نے پوچھا بھائی سناؤ پیچھے کیا، اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوالحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، اور کچھ سرداروں کا نام لے کے کہا یہ سب قتل کر دیے گئے۔ اب جب اس نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے نام گنائے تو لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگ سمجھے شاید یہ ہوش میں نہیں ہے۔ صفان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگے خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے بارے میں پوچھو، یعنی اگر جنون میں سب کے نام لے رہے ہیں تو میرا بھی لے دے گا، تو میرے بارے میں پوچھو ذرا صفان کی طرح۔ لوگوں نے کہا اچھا اچھا بتاؤ بھائی صفان بن امیہ کا کیا ہوا، کہنے کا وہ تو یہ بیٹھے حتیم میں بیٹھے میں بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، یعنی اس سے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ بات سچ ہے۔ کیا دل پہ بیتی ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، مولا کہتے ہیں اس شخص کو جس کو آزاد کیا جائے، ولایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جس میں جو کسی کو کسی غلامی سے آزاد کراتا ہے نا، اس میں اور اس غلام کے بیچ میں رشتہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بلال کو آزاد کروایا تھا نا، تو بلال حضرت ابو بکر کے مولا ہیں۔ اسی طرح ابو رافع جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا ہوا تھا، یہ کہتے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ان کی بیوی ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ادھر ابو لہب غزوہ بدر میں حاضر نہ ہوا، جب اسے خبر ملی کہ اللہ نے اس پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی ہے اور ہمیں اپنے اندر قوت اور عزت محسوس ہوئی، میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھ کر تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا، واللہ ہی میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی تھی اور جو خبر آئی تھی ہم اس سے بہت خوش تھے، کتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی، ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، ابو لہب نے کہا بتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا، اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی ہم لوگوں سے مقابلے پہ آئے اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور اس خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کی ملامت نہیں کر سکتا، در حقیقت ہمارا سامنا کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان سفید اور کالے یعنی چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ فرشتے ہوں گے نا، یعنی ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں تھا، کسی اور ہی مخلوق سے تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا، میں اسے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا، میں کمزور جو ٹھہرا، लेकिन इतने में उमुल फजल ने उठकर खैमे का एक खम्बा लिया और इसे ऐसी ज़र्ब मारी कि सर में बुरी तरह चोट आ गई, और साथ ही बोली, इसका मालिक नहीं है इसलिए इसे कमज़ोर समझ रखा है। अबू लहब रुसवा होकर उठा और चला गया। इसके बाद खुदा की कसम सिर्फ 7 रातें गुजरी थीं कि अल्लाह ने उसे अदसा, एक किस्म के ताउन की बीमारी में मुबतला किया और इसका खात्मा कर दिया। अदसे की गिल्टी को अरब बहुत मनहूस समझते थे, चुनाचे मरने के बाद इसके बेटों ने इसे यूं ही छोड़ दिया। वो 3 रोज़ तक बग़ैर कफन के और कब्र के पड़ा रहा, कोई इसके करीब ना जाता, हत्ता कि इसको दफन करने की कोशिश भी ना की। इसके बाद आप देखिए कि जब लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जी देखो कैसी औलाद है और बाप को नहीं पूछ रहे, तो फिर बेटों ने लोगों की बातों के डर से छड़ियां लेकर अपने बाप की लाश को धकेल कर घड़े में डाल के ऊपर से पत्थर फेंक दिए। अल्लाह की बात सच है ना कि तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, मा अग़नान हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल खतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जो लोग अल्लाह के मुकाबले पे आ जाएं, उसके रसूल के दुश्मन बन जाएं, उनको कभी भी चैन नहीं मिलेगा। किस्सा मुख्तसर यह है कि मक्का में बात फैल चुकी थी कि बदर में ऐसी शिकस्त हुई कि जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस था कि जो लोग मरे उन पर नोहा करने की इजाज़त ना दी उन लोगों ने, ताकि मुसलमानों को खुश होने का मौका ना मिले कि ये लोग दुखी हैं। इसमें एक दिलचस्प वाक़या आता है। ग़ज़वे बदर में अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए। वो इन पर रोना चाहता था। यहाँ ज़हन में रखिए कि उस दौर में नौहा करना, मारना, मैयत पर रोना धोना फैशन भी था, जैसे आज भी हमारे पास देहातों में लोग पूरे रस्म के तौर पर ये काम करते हैं। अब वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते थे कि हम रोना चाहते हैं, लेकिन रोना चाहते थे। ये शख्स खुद अंधा था। एक रोज़ उसने एक नौहा करने वाली औरत की आवाज़ सुनी, अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा, ज़रा देखो क्या नौहा करने की इजाज़त मिल गई है, क्या कुरैश अपने मकतूलीन पर रो रहे हैं, ताकि मैं भी अपने बेटे अबू हकीमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। ग़ुलाम ने वापस आकर बताया कि ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊँट पर रो रही है। अस्वद ये बात सुनकर अपने ऊपर काबू ना पा सका और फिर बेख्तियार उसने जो अशार कहे उसका ख़ुलासा क्या था, क्या वो इस बात पर रोती है कि इसका ऊँट गायब हो गया और इस पर बेख्वाबी ने इसकी नींद हराम कर रखी है। तू ऊँट पर न रो बल्कि बदर पर रो जहाँ किस्मतें फूट गईं। हाँ हाँ बदर पर रो जहाँ बनी हसीस, बनु मखज़ूम और अबुल वलीद के कबीले के बड़े बड़े लोग मारे गए। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था। तो इन लोगों पर रो और सबका नाम न ले, और अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही न था। देखो इनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए हैं कि अगर बदर का दिन ना होता तो वो कभी सरदार ना होते। यानी बड़े लोग मारे गए तो फिर जो बचे खुचे थे वही लोग आगे आए और सरदार बन गए। यहाँ से आप उस आग को और उस जलन को महसूस कर सकते हैं जो इनके सीनों पे थी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे। और फतह का नशा बहुत बड़ा नशा होता है। मक्का की गली गली में सफ़े मातम बिछी हुई है। इसके बरक्स मदीना में फतह की खुशखबरी कैसे आई इसको भी देख लेते हैं कि मुसलमानों की फतह मुकम्मल हुई। अल्लाह के नबी ने 2 कासिद भेजे कि जाके मदीना में ख़बर दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को ऊपर वाले हिस्से में मदीना के भेजा गया और ज़ैद बिन हारसा को ज़ेरी हिस्से की तरफ भेजा के जाके ख़बर दो। अब जब मुसलमान बदर में थे तो पीछे से यहूद और मुनाफिकीन को प्रोपेगंडों का मौका मिल चुका था। उन्होंने झूठे प्रोपेगंडे किए, हत्ता कि ये बात तक फैला दी हुई थी कि अल्लाह के नबी कत्ल कर दिए गए। लेकिन जब हकीकत खुली तो उनकी आंखें खुल गईं। जब एक मुनाफिक ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को अल्लाह के नबी की ऊँटनी कस्वा पर आते देखा, क्योंकि आपने अपनी ऊँटनी उनको साथ दी ताकि लोगों को बात सच लगे कि ऐसा ना हो कि जी वो कहें ये खुद ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसने अल्लाह के नबी की ऊँटनी पर इनको आते देखा तो बोल उठा, अरे वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। देखो ये तो इन्हीं की ऊँटनी है, हम इसे पहचानते हैं, और ये ज़ैद बिन हारसा है जो शिकस्त खाकर भागा और इस कदर मरूब है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कहे। लेकिन जब दोनों कासिद पहुँचे, मुसलमानों ने इनको घेरा, अब जंग की खबरें सुनने लगे, अब उनको यकीन हुआ कि नहीं मुसलमान तो फतह हो गए। बदर का दिन तो यौमुल फुरकान बन गया। इसके बाद मदीना की गलियों में खुशी और शादमानी थी। अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से मदीना के दरोबाम गूंजने लगे। जो लोग मदीना में रह गए थे वो अल्लाह के नबी सल्लम को मुबारक देने के लिए बदर के रास्ते की तरफ चल पड़े। اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملی، کوئی فتح ملی، اس کے پیچھے ہی کوئی غم ضرور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانیاں بھی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کی اتنی بڑی فتح ہے، تو اس کے بعد بیٹی رقیہ کی وفات کی خبر ہے، اور اس کے بعد جب تبوک کے سفر سے واپس آئیں گے، جو ایک اور بہت بڑی فتح تھی، تو اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹی کے دفن کا وقت تھا۔ مومن کی زندگی یہی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی خوشی کبھی غم، یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی آج خوش ہے تو مت سوچے کہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اگر آج کسی پر غم کی رات آ چکی تو غم نہ کیجیے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ خوشی کی طرح غم کو بھی قبول کر لے، اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے جب انسان قبول کرتا ہے تو کام نہیں چھوٹتا۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ بیٹی فوت ہو گئی، پھر بھی کام نہیں چھوڑا۔ ہم ہوتے تو چھٹیاں دے دیتے، یہ کر دو، یہ ہو گیا، اتنا غم ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ذاتی غموں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ہم قومی اور اجتماعی کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری ذاتی خوشیاں، صرف ایک شادی آ جائے ہماری زندگی میں، کوئی ایک گھر بدل لیں، کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے، پھر دیکھیے ہم یوں اڑ جاتے ہیں جیسے خس و خاشاک کی طرح۔ تو مومن وہ ہے جو خوشی اور غم کے وقت میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ مسلمان خوش تھے، اتنے میں ایک اب نئی چیز سامنے آئی، اور وہ کیا تھی کہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اس کا کیا کیا جائے؟ چونکہ پہلی پہلی جنگ تھی، تو پہلی جنگ کے موقع پر اب پتہ نہیں تھا کریں کیا، ہر چیز نئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر میں جب رہے، تو آپ نے میدان جنگ سے کچھ نہیں فرمایا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر میں اختلاف رائے ہو گیا۔ تھوڑی سی شدت جب بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کرے۔ صحابہ کرام نے آپ کا حکم مانا، اور وہی کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی بانٹ کا فیصلہ کیا، جو سورۃ الانفال میں یسألونک عن الانفال سے سوال شروع ہوا تھا، اور 10ویں پارے کے شروع میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بانٹ تھی وہ بتا دی۔ کتنا پیارا دور تھا، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا، فوراً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ اور آج کا دور اس سے بھی اچھا دور ہے کہ ہر چیز مسئلہ پیش آنے سے پہلے ہی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اگر آج بھی مسلمان رہنمائی لینے والا ہو، تو اس کے لیے ہر موقع پر مسئلہ پیش آنے یا اس سے پہلے ہی اس کی رہنمائی موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی، اللہ نے دشمن کو شکست دی، پھر ایک گروہ ان کے پیچھے گیا اور ان کو مارنے لگا، قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ کہیں دشمن دھوکے سے آپ کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات کو خطرہ ہوتا تو اسلام کو خطرہ تھا۔ جب رات ہوئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے، تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام سے پہلے جب کفار کی جنگیں ہوتی تھی، تو جس کے ہاتھ جو لگتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا۔ تو اس قانون کے تحت کچھ لوگوں نے سوچا کہ جس نے جو لے لیا وہ اس کا ہے، لیکن جو لوگ دشمن کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا، یعنی اگر دشمن نہ جاتا تو مال کیسے ملتا۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی حفاظت پر تھے، انہوں نے کہا دیکھو، ہمیں خطرہ یہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دیں، اس لیے ہم نے آپ کی حفاظت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ انفال کی بالکل ابتدائی آیات ہیں کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ یہاں شاید کسی کے ذہن میں صحابہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی آئے، تو چند باتیں کہہ دیتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بالکل ابتدائی دور ہے، پہلی جنگ تھی، ابھی تزکیہ وہ نہیں ہوا، ابھی تربیت کی کمی ہے۔ کسی بھی اسکول میں آنے والا نیا اسٹوڈنٹ اور وہاں 2-3 سال سے پڑھنے والا، بالکل فرق ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، تبدیلی آتی ہے۔ ابھی صحابہ کرام کا وہ معیار نہیں تھا، مدینہ میں آ کر تو پھر ان کی خوب تربیت ہوئی تھی، بعد میں یہ معاملات نہیں تھے، دوسری بات انسان تھے، اور تیسری بات ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خوبصورت بات دیکھیے کہ جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا، پھر نہیں اڑتے تھے، پھر نہیں کہتے نہیں جی رہنے دو۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے کچھ کہہ دیا اور صحابہ کرام پھر بھی لڑے، قرآن کی کوئی آیت آ جائے اور وہ پھر بھی نہ سنے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ایسے نہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں رہ کر مدینہ کی طرف چلے، تو اب آپ کے ساتھ وہ مشرک قیدی بھی تھے جو کہ اس جنگ میں ہاتھ لگے، اور مال غنیمت بھی تھا۔ آپ نے عبداللہ بن قاب کو اس لشکر کی نگرانی سونپی۔ جب آبادی صفرا کے درے سے باہر نکلے، تو درے اور نازیے کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں خمس یعنی پانچواں حصہ الگ کیا، اور باقی مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا۔ آیات چونکہ آ چکی تھی، اور آپ دیکھیے کہ پوچھا انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں تھا، تو کہا وسلحو ذات بینکم، پہلے آپس کے تعلقات تو ٹھیک کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، یہ زیادہ اہم ہے بڑے سے بڑا مال ملنے سے۔ بہرحال آپ نے اس درمیان میں وادی صفرا میں ہی خمس نکالا اور مسلمانوں کو سب کچھ دے دیا۔ پھر آپ نے وہی حکم دیا کہ نظر بن حارث کو قتل کیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرقین کا پرچم جو تھا اٹھا رکھا تھا، اور یہ قریش کے بڑے مجرموں میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ کو تکلیف دینے میں یہ بہت حد سے بھڑا ہوا تھا، چنانچہ حضرت علی نے آپ کے حکم پر پھر اس کو قتل کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کفر کی کمر ٹوٹ گئی، کچھ خود مارے گئے، ابو لہب بعد میں مر گیا، اس طرح نظر بن حارث ان کا سردار تھا وہ مارا گیا، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا آپ نے حکم دیا، یہ بھی اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دیتا تھا، اور آپ کی نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی ڈالتا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے مکہ میں آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر صدیق اس وقت نہ آتے تو یہ شخص تو اپنے طور پر آپ کو مار ہی چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا، کہنے لگے محمد بچوں کے لیے کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آگ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت عاصم بن ثابت نے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس شخص کو بھی مار دیا۔ یہ وہ طاغوت تھے کہ جن کے سروں کو کچلنا لازمی تھا، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے غلط چیزیں نہ سوچیں اور اسلام کو زیادہ مشکل نہ دیں۔ بہرحال یہاں پہ غزوہ بدر پوری ہوئی، مسلمان مدینہ آ گئے، چاروں طرف سے آپ کو خوشخبریوں اور مبارکبادیوں کے پیغام آنے لگے۔ روحہ کے مقام پر جب مسلمان پہنچے، تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی، جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کو استقبال کرنے کے لیے آئے، اور راستے میں ہی آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا، جو اونٹ جیسے تھے، یعنی وہ ان سرداروں کی طرف اشارہ تھا۔ اس پر اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے یہی لوگ تو اس قوم کے بڑے تھے، مراد یہ کہ وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یا نوٹ کیجئے گا، مکہ کی طرف سے جوان لوگ نہیں مارے گئے، اور جوان اتنے غصے میں آتے بھی نہیں تھے آپ کے مقابلے میں۔ جو لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی روایات کے اتنے پابند ہوتے ہیں، اور اللہ نے وہ سب بڑوں سے صاف کر دیا میدان کو۔ اس پر حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ کی حمد ہے جس نے آپ کو کامیابی عطا کی اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا بس قافلے کا معاملہ ہے، یعنی کوئی اتنی بڑی جنگ تو ہوگی نہیں، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سامنا پیش ہوگا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ تو آپ نے کہا سچ ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ نے پہلے سے بات تو کہی نہیں تھی، لوگوں کو خود ان کے فیصلے پہ چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ اتنی تاریخ ساز قسم کی جنگ ہوئی۔ جب آپ مدینہ میں آئے، تو گلیوں میں راستوں میں لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور اس فتح کا ایک اثر ہوا، اور وہ کیا کہ لوگ اسلام میں آنے لگے۔ یہ بھی بس ایک عجیب بات ہوتی ہے، جب آپ کو کامیابیاں ملنے لگتی ہیں تو بعض دفعہ وہ لوگ بھی آپ کے گروہ میں شامل ہونے لگتے ہیں جن کے اندر ابھی ایمان وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف دکھاوے پہ اور پیئر پریشر پہ اسلام میں آتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام میں آ گیا، اور بعد میں اس نے کتنی تکلیف دی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا کسی گروہ کو فتح ملے، اتنا اس کو کیئرفل رہنا چاہیے، ہر نئے آنے والے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کو ہر چیز نہیں دینی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنا نہیں سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تعلقات کے درجے تو ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بالکل اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کتنی قربانیوں کے بعد پہنچے, تو اس سے بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے. اب جب آپ مدینہ میں آ گئے تو ایک دن کے بعد پھر قیدی بھی ساتھ آ گئے. آپ نے صحابہ پر تقسیم کیا اور کہا, دیکھو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. آپ کی اس وصیت کا یہ اثر ہوا کہ لوگ خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی دیتے تھے. ذہن میں رکھیے گا کہ کھجور مدینہ میں بڑی معمولی چیز تھی اور روٹی قیمتی چیز تھی, آٹا باہر سے آتا تھا. لیکن اتنا ڈرتے تھے اللہ کے معاملے میں اور ان قیدیوں سے برا سلوک نہ ہو کہ ان کو اچھی چیز کھلاتے اور خود ہلکی چیز کھا لیتے. اللہ کے نبی نے آ کر قیدیوں کے بارے میں مشورہ بھی کیا. ابو بکر صدیق کہنے لگے, اللہ کے نبی, یہ خاندان ہی کے تو لوگ ہیں, کوئی چچا کا بیٹا ہے, کوئی کنبے کا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور جو پیسہ ملے گا اس سے اسلام کی قوت بڑھے گی, اور ہو سکتا ہے ہم ان کو چھوڑیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دیں اور کل یہ ہمارے مددگار بنے. یعنی ابو بکر کی رائے نرم رائے تھی اور وہ اپنے طور پہ بالکل ٹھیک سوچ رہے تھے. آپ نے کہا, ابن خطاب, آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا. کہنے کہ واللہ ہی میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے, میری رائے تو یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں, میں اس کی گردن ماروں. عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کرے, وہ اس کی گردن ماریں, اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کرے. یعنی ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کیے جائیں, یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. اللہ اکبر, آپ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے ایمان. یہ نہیں کہا اچھا میرے کو وہ مار دے میں اس کو مار دوں, مجھے حوصلہ نہیں پڑتا, میں دیکھ نہیں سکتا. اس قسم کی جذباتی باتیں نہیں کرتے تھے لوگ, بلکہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جس کے نتیجے میں ان کے ایمان کی گرمی محسوس ہوتی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات پسند کی, میری پسند نہیں کی, چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا. اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو صبح صبح میں اللہ کے نبی اور ابو بکر کی خدمت میں آیا تو یہ دونوں رو رہے تھے. ویسے یہ بھی بڑا ایک دل سوز سا منظر ہوگا. کہہ رہے یہ رو رہے تھے. میں نے کہا, آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں, اگر وجہ نہ ملی تو میں صرف اس وجہ سے رو پڑوں گا کہ آپ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے جو چیز تم پر ساتھیوں پہ پیش کی گئی اس پہ رو رہا, یعنی قرآن میں آیات آ گئی تھی کہ فدیہ نہیں لینا تھا بلکہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. پھر آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا, اور اس پر وہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانفال کی آیت 67 اور 68, ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا, کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے, یعنی کہ ان کو مار دو. جن سروں میں اسلام کے خلاف اتنا بغض سمایا ہوا ہے تو ان سروں کو کچل دو, لیکن تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے اور اللہ آخرت چاہتا ہے. یعنی مال غنیمت ملنا تھا, مار دیتے تو مال غنیمت نہیں ملتا. اللہ غالب اور حکمت والا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے نہ لکھی ہوتی تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب ہوتا. یعنی یہ اجتہادی معاملہ تھا نا, اگر یہ اجتہادی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی طرف سے اس غلط فیصلے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی. سورۃ محمد کی آیت 4 میں بھی آتا ہے, فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا, کہ چاہے تو احسان کرو یا فدیہ لو. بہرحال اس معاملے پہ آسمان سے تھوڑی سی سرزنش کی گئی اور اس میں حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے بہت ساروں کو بعد میں ایمان بھی دینا تھا, کیونکہ ابھی کہانی یہاں ختم تو نہیں ہوئی, ابھی تو اس معرکے کا آغاز تھا جو بدر سے لے کے تبوک تک چلتا رہا. تو اس کے بعد فدیہ بہرحال جو طے ہو چکا تھا وہ لیا گیا. 4,000 اور 3,000 درہم سے لے کر 1,000 درہم تک مختلف لوگوں سے مختلف فدیہ لیا گیا. اہل مکہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں تھے, اس لیے پھر آپ نے بعض لوگوں کا فدیہ 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا بھی تھا, تاکہ یہ بچے سیکھیں گے تو یہ ان کا فدیہ. یہاں سے نوٹ کیجئے گا, مدینہ میں آنے کے بعد جو پہلے ٹیچر تھے وہ غیر مسلم تھے, لیکن اللہ کے نبی نے یہ رسک لیا لیکن علم سکھایا. آج ہم کہتے ہیں غیر مسلم جگہوں میں بچے جائیں گے کیا ہوگا, نہیں, آپ ان کی بنیاد مضبوط کریں تو ان غیر مسلموں کو بھی انشاءاللہ مسلم کر لیں گے. کچھ قیدیوں پر احسان کیا گیا, ان کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا. مطلب بن خنتب, سیفی بن ابی رفایہ اور ابو عزہ کے نام آتے ہیں, لیکن ان میں سے جو بعد والے آخری, ان کو غزوہ احد میں قتل اور قید کیا گیا. बहरहाल एक दो बहुत ही दिलसोज किस्म के मंज़र आए थे जिसमें एक अबुल आस जो आपके दामाद थे उनके बारे में आता है, क्योंकि इनके फ़दिया के लिए हज़रत ज़ैनब जो इनकी बीवी थी उन्होंने एक हार भेजा था और वो हार हज़रत खदीजा का था। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब ये हार देखा तो आप पर इक्कत तारी हो गई, आप रोए, आपने सहाबा से इजाज़त ली कि अगर तुम चाहो तो क्या मैं अबुल आस को बग़ैर फ़दिया के छोड़ दूँ। सहाबा ने कहा हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, इसलिए फिर अबुल आस को छोड़ दिया सिर्फ इस शर्त पर कि वो हज़रत ज़ैनब को नहीं रोकेंगे क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ज़ैनब फिर मदीना में आ गई। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारसा और एक अंसारी साहबी को भेजा और ये दोनों जाके हज़रत ज़ैनब को लेके आ गए। बाद में फिर हज़रत अबुल आस भी मुसलमान हो गए थे। एक अलग कहानी है, बहुत सारे इंसानी जज्बात हमें सीरत में मिलते हैं। बस दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें इन सारे बातों को सुनकर अपने से मुकाबला करने वाला बना दे, हम इनको कोई सुपरमैन ना समझें। हम भी ऐसे ही इंसान हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं। इस तरह कैदियों में एक सुहैल बिन अमर था, बहुत बात करता था, खतीब था। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी सुहैल बिन अमर के अगले दो दांत तोड़वा दें, जब भी इस्लाम के खिलाफ बात करेगा इसकी ज़ुबान लिपट जाएगी और ये फिर ज़्यादा बातें नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये तो मसला होगा और इस्लाम दुश्मनों के साथ भी ऐसे इंसानियत सोच सलूक को पसंद नहीं करता। कहा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ का डर है। इसी तरह साद बिन नौमान उमरे के लिए निकले तो अबू सुफियान ने इनको कैद किया। अबू सुफियान का बेटा अमर भी जंगे बदर के कैदियों में था, तो अमर को अबू सुफियान के हवाले किया गया और फिर इसने हज़रत साद को छोड़ दिया। तो ये थी गज़वे बदर, बातें तो इसमें और बहुत सारी हो सकती हैं। कुरान पाक में इस पर तबसरा बहुत मिलता है, सूरत अनफाल में जाके पढ़ सकते हैं आप और सूरत आल इमरान में पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तफसीलात की और अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमानों की मदद की, क्या वो मकासद और बड़े अजाइम थे जिसके लिए यह जंग हुई, इसके बाद इस्लाम को कितना कुछ मिला, ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन भी थी।
इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम आगे कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे, गलतियों की इसलाह कर दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।